الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المومنون کے شروع میں کامیاب اور فلاح یاب اہل ایمان کے کچھ اوصاف اور ان کی خوبیاں بیان کی ہیں. ان میں ایک وصف وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی کہ کامیاب اور فلاح یاب اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے. اس میں تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ کوئی دوسرا تلاش کرتا ہے تو وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے حدود سے آگے بڑھنے والا ہے، بارڈر کراس کرنے والا ہے. تو یہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص وصف کی طرف اشارہ فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی عفت اور پاک دامنی کو اپنائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے، ایک خط آپ نے ہرقل شاہ روم کے نام بھی بھیجا تھا. جب وہ خط اس تک پہنچا، اس زمانے میں وہ اپنی ایک منت اور نظر پوری کرنے کے لیے یروشلم آیا ہوا تھا، اور اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک خط اس تک پہنچایا گیا اور اس کو بتلایا گیا کہ ایک ایسی شخصیت نے بھیجا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا نبی کہتے ہیں. چونکہ ہرقل اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس زمانے میں دین نصارہ کے اندر دو ہی بڑے عالم تھے، ایک تو ہرقل جو بادشاہ تھا، شاہ روم تھا، اور دوسرا ان کا جو سب لاٹ پادری، بڑا جو ہے مذہبی پیشوا، جس کا نام زغاتر تھا، اس کو فلا ساقفہ، وہ ایک بہت بڑا عالم تھا. تو یہ چونکہ اگلی آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو علامتیں بتلائی گئی ہیں ان سے بخوبی واقف تھا، اس لیے جب اس کو یہ بات بتلائی گئی کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے بھیجا گیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بتلاتے ہیں. تو اس خط کو پڑھنے سے پہلے اس نے ضروری سمجھا کہ ان کی اس شخصیت کے متعلق معلومات حاصل کی جائیں. چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کہ یہ جس علاقے کے رہنے والے ہیں اس علاقے کے کچھ لوگ یہاں مل جائیں گے؟ اس کے آدمیوں نے بتلایا کہ ہاں وہاں سے تجارت کی غرض سے قافلے آتے جاتے رہتے ہیں, ہم معلوم کرتے ہیں کوئی قافلہ آیا ہو تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. چنانچہ جب اس کے آدمیوں نے تلاش و جستجو کی, معلوم ہوا مکہ مکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آیا ہوا ہے. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے, وہی قافلے کے سردار تھے. بادشاہ کے آدمیوں نے پورے قافلے کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا. چنانچہ ہرقل نے باقاعدہ دربار منعقد کیا اور اس دربار میں ان قافلے والوں کو بلایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ یہ شخصیت جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتے ہیں, ان سے خاندانی اور نسبی اعتبار سے تم میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ اب اتفاق کی بات کہ ابو سفیان ہی خاندانی اور نسبی اعتبار سے بھی قریب تھے, وہ بہت دوسرے آدمیوں کے اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار تھے. انہوں نے کہا میں ہوں. چنانچہ ہرقل نے اپنے ترجمان اور دوبھاشی کے ذریعے سے, انٹرپرنٹر کے ذریعے سے جو ہے ان پہلے تو ان کو آگے بٹھلایا اور قافلہ والوں کو پیچھے بٹھلا کر کے ان کو کہا کہ دیکھو ان سے میں کچھ سوالات کروں گا, اگر ان سوالات کے جوابات میں یہ جھوٹ سے کام لیں تو تم بتلا دینا. ابو سفیان کہتے, یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے, ابو سفیان کہتے ہیں مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ برسر دربار میرے ساتھیوں میں سے کوئی میری تکذیب نہیں کرے گا, جھٹلائے گا نہیں میں اگر کوئی غلط جواب دوں گا تو بھی. ہاں لیکن یہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ جانے کے بعد تذکرہ ہوگا کہ بادشاہ کے دربار میں یہ بات پوچھی گئی تھی اور انہوں نے غلط جواب دیا, میری طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی اور یہ مجھے گوارا نہیں. دیکھو یہ جھوٹ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک کافر جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے وہ بھی اس کی نسبت کو اپنے لیے درست قرار نہیں دیتے. خیر بہرحال روایت تو بہت لمبی ہے, اس میں یہ ہے کہ بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق 10 سوالات کیے اور ابو سفیان نے ان کے جوابات دیے, اور ان جوابات کے ہر جواب سے ہرقل نے گویا ایسا نتیجہ نکالا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں. خیر اخیر میں ہرقل نے ان سے ایک سوال کیا ابو سفیان سے, ماذا یامرکم, یہ نبی تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں, کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا یامرنا ہمیں ان نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا ویامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصدق والعفاف والصلۃ. یہ جو بخاری شریف کی کتاب الوحی کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے, اور روایتوں میں کچھ ذرا سا فرق ہے. تو بہرحال یہ ہمیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور یہ ہم کو حکم دیتے ہیں نماز کا, زکوٰۃ کا, سچائی کا, اور عفاف یعنی پاک دامنی کا, اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا. گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ایک آپ کے ایک بہت بڑے دشمن نے دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جو بتلایا اور اس میں جن اوصاف کو ذکر کیا آپ کی تعلیمات کی بنیادی چیزوں کو, اس میں عفت اور پاک دامنی بھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موقع بموقع حضرات صحابہ کے سامنے عفت و پاک دامنی کی اہمیت بیان کرتے رہتے تھے مختلف طریقوں سے. کبھی تو صاف الفاظ کے اندر, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, افو تعیف و نساؤکم و برو آباکم تبرکم ابناؤکم, کہ تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. دیکھو بیویوں کے پاک دامنی کو جوڑا گیا کائے کے ساتھ, شوہروں کی پاک دامنی کے ساتھ. خدا نہ خواستہ شوہروں کی طرف سے اگر پاک دامنی کے تقاضوں کی تکمیل میں غفلت برتی جاتی ہے تو اس کا اثر بیویوں پر پڑے گا. چنانچہ ایک اور روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم وعفو طیف نساؤکم زنا بنو فلان فزنت نساؤکم, کہ فلان قبیلہ کے لوگ جو ہے زنا کا ارتکاب کرنے لگے تو ان کی عورتیں بھی زنا کا شکار ہو گئی. تو حقیقت یہ ہے, ایک قانون گویا قدرت کا ایک نظام جو ہے دنیا میں چلتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. دوسری بات جو آپ نے فرمائی, تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کی اطاعت و فرما برداری کرو, ان کی خدمت کرو, تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. یہ بھی ایک دوسرا قدرتی نظام بتلایا. واقعہ یہ ہے دنیا میں جو واقعات پیش آتے ہیں آدمی ذرا سمجھداری سے کام لے اور دیکھے تو یہ دونوں چیزیں اس کو نظر آئے گی. یہ پہلا جو ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کر کے پھر اصل موضوع پر آتا ہوں. حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ اپنے بیان کے اندر بتلایا, وہ بیان چھپا ہوا بھی اور بھی کئی موقع پر ان سے سنا ہے, کہ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر ایک دکاندار نے مجھ سے یوں کہا کہ مولانا یہ سامنے جو بیٹھا ہے دکان کے اوپر بوڑھا, وہ جو ہے میں نے دیکھا اپنی جوانی کے اندر کہ یہ اس کا باپ اس دکان پر بیٹھتا تھا, وہ بوڑھا تھا یہ جوان تھا, ایک مرتبہ آیا اور آ کر کے باپ کو پکڑ کر نیچے نالی کے اندر گرا دیا. خیر اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا, اس دکان کے اوپر اب یہ بیٹھنے لگا. اس کی اولاد میں چار بیٹیاں ہی فقط, بیٹا کوئی بھی نہیں. وہ دکاندار مولانا سے کہتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ اس کے تو کوئی بیٹا تو ہے نہیں, بیٹیاں ہی ہیں. لیکن پھر کہا اس کی ایک مدت کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی برقع پہنے ہوئے آئی اور اس نے اسی طرح اس کو پکڑ کر کے نیچے نالی میں گرایا جس طرح اس نے اپنے باپ کو گرایا تھا. اور بہت سارے واقعات کتابوں میں اس نوع کے مذکور ہیں, ابھی موقع نہیں. یہ تو ایک حدیث کا ایک ٹکڑا تھا, اس مناسبت سے ایک واقعہ ذکر کر دیا. اصل میرا موضوع تو یہی ہے کہ تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی. شوہروں کی جو ہے وہ غفلت اور پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کا اثر اپنی بیویوں کے اوپر پڑتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک, اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں, ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں, وقت بڑا مختصر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف انداز سے حضرات صحابہ کو پاک دامنی کی تعلیم دیا کرتے تھے, مثالوں سے سمجھا کر. ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کے وہ کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر کہ اس سوال پر ذرہ برابر بھی آپ غصے نہیں ہوئے. ہم جیسا ہو تو غصہ ہو جائے, کیا بات کرتا ہے تو, لیکن آپ خاموش ہے, آپ نے غصہ نہیں کیا, اس سے پوچھا یہ بتلا. دیکھو زنا جو ہے تو عورت کے ساتھ ہی کرے گا, جس تو آپ پہلے یہ بتلا کہ کوئی آدمی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ تو کہا نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تمہیں گوارا ہے؟ کہا نہیں. تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تمہیں گوارا ہے؟ کہا نہیں. تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تمہیں گوارا ہے کہ نہیں؟ کہا تو بھی جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, کیا وہ اس کو گوارا کرے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے اس طرح اس کی ذہن سازی کی وہ فوراً کہتا ہے میں اب کبھی زنا نہیں کروں گا. اور اس نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر کے دعا کی کہ اللہ اس کے دل میں سے غل و غش کو نکال دے. اس واقعے کو بیان کرنے والے صحابی فرماتے ہیں اس کے بعد اس جوان کو دیکھا, اس کی نگاہیں زمین سے کبھی ہٹتی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہاں یہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے اس کو یہ مسئلہ سمجھایا. ایک اور واقعہ ہے ترمذی شریف کے اندر, اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے پہلے وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ نہیں, سات مرتبہ نہیں, بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ سنا ہے. یہ کہہ کر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. آگے واقعہ بیان کروں اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ یہ جو سات سے زیادہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ حضرات صحابہ کے سامنے بیان کیا, وہ کوئی ایک مجلس میں تو بیان نہیں کیا ہوگا, مختلف موقعوں پر مختلف مجلسوں میں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک دامنی کی اہمیت کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے ذہن نشین کرنے کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے. بار بار ایک واقعے کو مختلف موقعوں پر بیان کر رہے ہیں. جیسے ایک باپ ہو, اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کبھی یہ برائی یہ خطا برا کام نہ کرے, تو باپ موقع بموقع بیٹے کو, دیکھو بیٹا ایسا مت کرنا, دیکھو یوں ہے, تو جیسے بار بار اس چیز کے بولنے کو باپ برا نہیں سمجھتا, وہ نہیں سمجھتا ہے میرا بیٹا اس برائی سے بچ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے ساتھ جو محبت تھی, جو تعلق تھا, وہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ تھا. آپ بھی چاہتے تھے کہ آپ کا کوئی امتی اس برائی کا شکار نہ ہو, اس لیے اس واقعے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع نبی کریم حضرات صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے. واقعہ کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا کفل. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا, لیکن بس وہ مال و دولت کی وجہ سے وہ گناہوں میں اتنا اندر تک گھسا ہوا تھا کہ ہر گناہ میں وہ تاپ, ہر گناہ, کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو وہ انجام نہ دیتا ہو. اور بنو اسرائیل کا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ وہ کوئی گناہ کرتے تھے تو رات کو اگر کوئی گناہ کیا ہے تو صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا. صبح کو لکھا ہوتا تھا کفلا نے آج زنا کیا, کفلا نے آج شراب پی, کفلا نے یہ حرکت کی. لوگ روزانہ اس کے دروازے پر یہ چیز پڑھتے. دیکھو یہ اس موقع پر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس احسان اور انعام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا, شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور کے صدقے اور طفیل میں اس امت کو اللہ نے اس میں مبتلا نہیں کیا, بلکہ جو ہے اس کے عیوب کو, گناہوں کو قدرت کی طرف سے چھپایا گیا ہے. قرآن میں جہاں ہے وَيَدَوْعَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اس آیت کی تفسیر و تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ کا تعلق تھا. اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اس سے محفوظ رکھا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ روزانہ اسی طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کے بچے فاقہ اور بھوک کا شکار ہوئے. ایک دن, دو دن, تین دن, جب ان بچوں کی جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ناقابل برداشت ہو گئی بھوک, اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ وہ اس بھوک کی وجہ سے کہیں جان نہ دے دے, تو مجبوراً وہ عورت گھر سے باہر نکلی کسی سے مدد حاصل کرنے کے لیے. یہی مل گیا پہلے, اس سے اس نے کہا کہ میری کچھ مدد کرو, مجھے پیسے دو. تو اس نے یوں کہا کہ تو مجھے اگر اپنے ساتھ برا کام کرنے کی اجازت دے تو میں تجھے 60 دینار دیتا ہوں. وہ عورت بیچاری اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے اس نے یہ بھی منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے پیسے دے دو, میں تمہیں اپنے ساتھ برا کام کرنے دوں گی. چنانچہ اس نے پیسے دیے. اب شرط کے مطابق یہ اس کے ساتھ یہ برا کام کرنے کے ارادے سے جب آگے بڑھا تو اس عورت کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی اور وہ بے اختیار رونے لگی. تو اس پر یہ کہنے لگا, بھائی تو کیوں روتی ہے, میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی کا معاملہ تو نہیں کیا, تو خود ہی رضا مندی اور خوشی کے ساتھ اس کے لیے تیار ہو گئی تھی, پھر کیوں روتی ہے؟ اس عورت نے جواب میں کہا, یہ کام کبھی میں نے کیا نہیں, اپنے بچوں کا فاقہ اور بھوک مجھ سے نہیں دیکھی گئی, اس لیے مجبوری میں میں نے اس تیری شرط کو منظور کیا تھا, ورنہ میرا دل اس کے لیے تیار نہیں, اسی لیے میری یہ حالت ہے کہ میرے اوپر کپ کپی تاری ہے. یہ جب اس کا جواب سنا, بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے توبہ مقدر ہوتی ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے. یہاں اس کا جواب سن کر اس کو بھی بڑی غیرت آئی کہ ایک عورت ذات جو ہے کبھی اس نے یہ کام نہیں کیا, آج مجبوری میں کرنے کی حامی بھری تھی اور اس کے اندر بھی اس کی یہ کیفیت ہے, اور میں تو ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہوں. فوراً اس نے اس غلط کام کرنے کے ارادے کو مرتوی کیا, چھوڑ دیا, اور وہ جو 60 دینار دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے. بس اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا. لوگوں نے پڑھا تو تعجب کرنے لگے کہ یہ کفل جو ہے وہ تو بڑا برا آدمی تھا, آخر کیسے اس کی مغفرت ہو گئی؟ جب تحقیقات کی تو پتا چلا, اس عورت نے بھی بتایا. تو دیکھو یہ عمل اپنے آپ کو زنا سے بچانا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا پسندیدہ عمل ہے, اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا, کہ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے راضی ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں. قرآن میں زنا کے متعلق تاکید فرمائی, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کرنا تو درکنار, قریب بھی مت جاؤ, یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بڑا برا راستہ ہے. تو زنا اور زنا کے اسباب, زنا کے اسباب کیا ہیں؟ نامحرم اور پرائی عورتوں کو دیکھنا, ایسی عورتیں جن کے ساتھ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نکاح ہو سکتا ہو تو ایسی عورتوں کو کہتے ہیں نامحرم, اور جس کے ساتھ زندگی میں کبھی نکاح جائز نہ ہو, حرام ہو, جیسے ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, پوتی ہے, نانی ہے, دادی, یہ محارم کہلاتی ہیں. تو غیر محرم عورتوں سے گویا اپنے آپ ایسی تمام حرکتیں جو زنا تک پہنچانے والی ہیں, نامحرم عورتوں کو دیکھنا, یہ حدیث میں اس کو آنکھ کا زنا, بخاری شریف کی روایت ہے, العینان تزنیان وزناہما نظر, آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے؟ اجنبی عورت کو دیکھنا ہے. زنا خالی ایک شرمگاہ کو غلط استعمال کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ آنکھوں کو جو غلط استعمال کیا اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے تعبیر فرماتے ہیں. آگے الاذنان زنا یزنیان وزناہما السماع, کان زنا کرتے ہیں اور کانوں کا زنا جو ہے نامحرم کی باتوں کو سنا, یہ فون پر باتیں کی جاتی ہیں, ایسے ہی باتیں کی, وہ سب اسی کے اندر ہے. زبان زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا کرنا کیا ہے؟ اس کے ساتھ بات چیت کرنا ہے. ہاتھ زنا کرتے ہیں, ہاتھ کا زنا اس کو چھونا ہے, وہ موبائل استعمال کریں گے ہاتھ سے وہ بھی اسی میں شامل ہوگا. پاؤں زنا کرتے ہیں اور زنا کا پاؤں کا زنا کیا ہے؟ چل کر کے نامحرم کی طرف جانا ہے. گویا اس زنا والے عمل میں ہر عضو جو اپنا حصہ لیتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے زنا سے تعبیر فرمایا, اور یہ فرما کر گویا امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہر امتی کو چاہیے کہ اپنے اعضا کو بھی ان چیزوں سے بچانے کا اہتمام کرے. یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے, اس سے بچو. تو گویا یہ زنا تو بہت بڑی بات ہے, زنا کے جو اسباب ہیں, زنا تک پہنچانے والی چیزیں ہیں, اس سے بھی شریعت مطہرہ نے انسان کو منع کیا ہے اور روکا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم اور تاکید فرماتے تھے حضرات صحابہ کو, آپ کی دعاؤں میں بھی ہے, اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس کا؟ تندرستی کا, والعفۃ اور پاک دامنی کا, اور جو ہے والعفۃ اور امانت کا, اور جو ہے اور حسن اچھے اخلاق کا. اسی طرح ایک دوسری دعا ہے, اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا اور پاک دامنی کا اور غنا اور بے نیازی اور مالداری کا. تو دیکھو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے بھی امت کی تربیت فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف طریقوں سے لوگوں کو گویا پاک دامنی کا سبق دیتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اس آدمی کی جو اپنے آپ کو ایسے موقعوں پر, ہر ایک آدمی کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی آزمائش ہوتی ہے, اور جو لوگ اس آزمائش کے موقع پر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے انعامات سے نوازتے ہیں. دیکھو قرآن بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا, حدیث الغار, غار والوں کا واقعہ. بنی اسرائیل میں ایک قصہ پیش آیا تھا, تین آدمی ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور دوران ابھی چل رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی. تو جیسے بارش اچانک آتی ہے اور بارش سے حفاظت کا ہمارے پاس سامان نہ ہو تو ہم کسی جگہ چھپ کر کے جہاں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوگ بھی وہاں ایک پہاڑ میں غار تھا اس میں چلے گئے کہ جب بارش بند ہوگی تو ہم پھر نکل آئیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. مگر وہ اندر تھے, اسی دوران ایک بڑی چٹان جو ہے وہ اوپر سے لڑک کر کے آئی اور غار کے دروازے اور دہانے کے اوپر ایسی فٹ ہو گئی کہ وہاں سے ہوا کا بھی گویا گزر نہ ہو. اب تو ان لوگوں کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا, اس لیے کہ یہ تو چٹان ایسی تھی ویسے بھی باہر آواز جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, اور دوسرا چٹان اتنی بڑی تھی کوئی ہوتا بھی وہاں 10 آدمی بھی ہوتے تو بھی وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے. تو انہوں نے کہا دیکھو ہر ایک نے کوئی ایسا عمل کیا ہو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس میں کوئی دوسری کوئی نیت نہ ہو, اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو. چنانچہ ہر ایک نے, 3 آدمی تھے, تینوں پہلے 2 نے عمل کیا ہوا, اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت نہیں ہے. تیسرا جو ہے اس نے یہ کہا کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی, بڑی حسین و جمیل تھی اور مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی خواہش اس کے ساتھ پورا کروں لیکن وہ مجھے موقع نہیں دیتی تھی. ایک مرتبہ اس کو ضرورت پیش آئی اور اپنی اس ضرورت کی وجہ سے وہ میرے پاس جو ہے پیسے لینے کے لیے آئی, تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے کہا کہ تو اگر مجھے میری خواہش پورا کرنے کا مجھے موقع دے تو میں تجھے یہ رقم دوں گا. چنانچہ اس کو ضرورت تھی, اس نے مان لیا اور یہ پیسے دے دیے اس نے. اب اس کے بعد شرط کے مطابق جب اس سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ کھول. کہا اس کا جملہ اس پر ایسا اثر کر گیا کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اس نے توبہ کی اور وہ پیسے دیے تھے وہ بھی معاف کر دیے. تو بہرحال اس نے جب اپنے اس عمل کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ یہ عمل خالص تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے کیا تھا تو یہ پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ وہ ایسا ہٹا کہ وہ سب آسانی کے ساتھ نکل گئے. اس کی شرح کرتے ہوئے بخاری شریف کے شرح نے یہاں بھی یہ بات خاص طور پر لکھی ہے کہ یہ جو عصمت و پاک دامنی ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت کا سمجھا جاتا ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو ایسے موقعوں پر تنہائی میں جہاں وہ اپنی اس طرح خواہش پورا کر سکتا تھا پھر بھی اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. قرآن پاک میں سورہ یوسف اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی, اس میں بہت سارے جو ہے سبق ہیں عبرت کے, اس میں سب سے بڑا سبق تو یہی ہے جو نوجوانوں کو دیا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر وہ اپنے آپ کو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا اہتمام کریں. اور واقعات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں, ان میں سے ایک دو واقعہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ عمر قدہ نے آپ بیتی کے اندر بھی ذکر کیے ہیں. خاص طور پر ایک واقعہ حضرت سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور مدینہ کے فقہاء سبا, مدینہ میں بڑے 3 بڑے 7 جو ہے علم فقہ کے ماہر تھے تابعین, ان میں سے یہ بھی ہیں سلیمان ابن یسار. ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے, ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں مقام ابوا کے اوپر ان دونوں نے قیام کیا, خیمہ لگایا, ٹھہرے, اور ساتھی جو ہے وہ کچھ خریدنے کے لیے جھولا لے کر کے بازار کی طرف گیا. وہ ادھر گیا اور انہوں نے جہاں خیمہ لگایا تھا وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, اس کے اوپر ایک جو ہے بدو اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ وہاں پہاڑی پر رہتا تھا. اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی. اس کی نظر ان کے اوپر جب پڑی تو وہ غیر اختیاری طور پر ان پر فریفتہ ہو گئی, اور اس موقع کے انتظار میں تھی کہ یہ تنہا ہو تو پھر میں قریب جاؤں. اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھی نکل گئے ہیں کہیں تھیلی لے کر کے, تو اسی وقت اتری اور خیمے میں داخل ہوئی, آ کر کے اپنے چہرے پر سے نقاب اٹھا دیا. امام غزالی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کانہا قطعت و قمری, کہ اس کا چہرہ ایسا حسین و جمیل تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو. اور اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. یہ تو اس کو دیکھ کر ہی گھبرا گئے تھے, جو پاک دامن ہوتا ہے اس کو ان چیزوں کی وجہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. چنانچہ یہ سمجھے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آئی تو کھانے کی چیز تلاش کرنے لگے. وہ کہنے لگی نہیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں, مجھے تو وہ چاہیے جو ایک عورت اپنے شوہر سے چاہتی ہے. یہ سنا تو وہ ایک دم سہم گئے اور اپنے پاؤں جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, گھٹنے کھڑے کر کے اس پر اپنا چہرہ رکھ کر کے زور زور سے رونے لگے. اتنا زور سے انہوں نے رونا شروع کیا کہ وہ جو بدوی عورت تھی وہ بھی ڈر گئی کہ کہیں لوگ آ جائیں گے, وہ تو بھاگ گئی اپنے خیمے میں. اور یہ روتے رہے. اسی درمیان ان کا ساتھی جو بازار گیا تھا لوٹا, اس نے دیکھا کہ رونے کی وجہ سے ان کا چہرہ بھی سرخ ہے, پھولا ہوا ہے, آنکھیں بھی سرخ ہے. پوچھا بھائی کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر بچے گھر والے یاد آ گئے. تو کہا کہ وہ یہ چھپانا چاہتے تھے قصے کو. اس نے کہا نہیں بھائی, گھر والوں کے یاد آنے پر آدمی اتنا نہیں رویا کرتا. تو بہرحال جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے پورا قصہ بتایا. وہ قصہ جب اس نے سنا تو وہ بھی رونے لگا. تو انہوں نے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس وقت نہیں تھا, مجھے یہ ڈر تھا کہ میں ہوتا تو میں تو پھنسی جاتا, اپنے آپ کو بچا نہ سکتا. دیکھو ان کا اس کا خیال بھی کتنا پاکیزہ, وہ اس ماحول کا اثر. ہمارے زمانے کا خیال تو کیا کوئی آدمی سنے گا یہ بڑا لکی ہے, اس کو تو موقع ملا تھا نہیں, اس نے کھو دیا. آج کل تو یہی بولے گا نوجوان, کیوں ماحول بگڑا ہوا ہے نعوذ باللہ. تو وہ بھی رونے لگا. خیر اس کو دونوں آگے بڑھے, مکہ مکرمہ جا کر طواف وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں اپنی چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے تھے, تھکے ہارے تھے, بیٹھے بیٹھے ہی نیند آ گئی. نیند میں انہوں نے ایک نوجوان حسین کو دیکھا. پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں یوسف ہوں. کہا یوسف صدیق, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام؟ کہا ہاں. تو یہ حضرت سلیمان نے یسار خواب میں ان کو کہتے ہیں آپ کا قصہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے. تو اس کے جواب میں حضرت یوسف خواب میں کہتے ہیں آپ کا قصہ وہ ابوا والی عورت کے ساتھ اس سے زیادہ عجیب. دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ادا کیسی پسند آ گئی. مولانا علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی, ان کی کتاب ہے فن تصوف کے اندر الترغیب والترہیب. ایک تو فن جو ہے حدیث کے اندر ہے علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ تو سب اہل علم جانتے ہیں. یہ اور کتاب ہے, اس میں انہوں نے دو واقعے لکھے ہیں, وہی بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. کہ ایک واقعہ تو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان تھا, اس کے کپڑوں اور بدن میں سے ہمیشہ مشک اور امبر کی خوشبو آتی تھی ہمیشہ. ایک آدمی نے ایک مرتبہ اس کو کہا تو بڑا عجیب آدمی ہے, تو خوشبو کے لیے اتنی رقم, کیونکہ اتنی قیمتی خوشبو تو ظاہر ہے اس کے لیے بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہوں گے. تو کہنے لگا تو اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, بڑا اسراف کرتا ہے. تو یہ جواب میں کہتا ہے اللہ کی قسم ایک پائی بھی میں نے اس کے لیے خرچ نہیں کی. تو اس پر وہ اور زیادہ ایک دم ہو گیا. پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ایک راز ہے, نہیں بتلاؤں گا. اب ایسی بات جب جواب میں کہی جاتی ہے سامنے والا اور اصرار کرتا ہے. تو بارہ اس نے بہت اصرار کیا. تو انہوں نے بتایا کہ میرے باپ کی گھریلو سامان بیچنے کی ایک دکان تھی. ایک مرتبہ ایک بوڑھیا آئی اور اس نے سامان خریدا. سامان خریدنے کے بعد وہ میرے باپ سے یوں کہتی ہے کہ اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے آپ اپنے اس بیٹے کو بھیجو. کہ میں بھی وہاں دکان پر تھا. کہ مجھے ابا نے کہا جاؤ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ پیسے لے کر کے آ جاؤ. کہا مجھے لے کر کے وہ ایک مکان میں پہنچی, بڑا عالیشان مکان, اور اس مکان کے اندر ایک بڑا حجرا, وہ بھی بڑا عالیشان حجرا, بڑا خوبصورت. وہاں ایک تخت کے اوپر ایک حسین اور جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کی خادمائیں ہیں. کہا وہ مجھے وہاں لے گئی. اس عورت نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنے لگی. کہا میں تو اچانک یہ جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ سے ایک دم حیرت میں پڑ گیا کہ میں اب اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں. کہا اللہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی. میں نے کہا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. اب اس زمانے میں بیت الخلاء جو ہوتے تھے وہ آج کل کے فلش کی طرح تو نہیں ہوتے تھے, وہاں تو جو باپا خانہ ہوتا تھا اوپر رہتا تھا وہ صاف کر لیا جاتا تھا. اس نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ بیت الخلاء کو صاف کر لو. صاف کیا تو کہا میں اسے اندر گیا, جا کر کے میں نے خود پاخانہ کیا, اپنا ہی پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے پر کپڑوں کے اوپر ملا. جب باہر نکلا تو یہ منظر دیکھ کر وہ عورت اپنی خادماؤں کو کہتی پاگل کو کون لے آیا, بھگاؤ اس کو بھگاؤ. تو انہوں نے دھکے دے کے مجھے نکالا. بس کا باہر آنے کے بعد میرے پاس ایک درہم تھا. میں دکان پر گیا, صابن خریدا اور نہر پر جا کر کے خوب اچھی طرح نہایا, اپنے آپ کو پاک صاف کیا, کپڑے بھی دھوئے سکھائے اور پہنے. رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کے کہتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے بچانے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی, وہ پاخانہ اپنے چہرے پر لگایا, کپڑوں پر لگایا, کہ وہ خوشبو لے کر کے آیا تھا. اس نے میرے چہرے پر اور میرے جو ہے کپڑوں پر خوشبو لگائی کہ اس کے بدلے میں یہ انعام ہے. کہا اس کے بعد سے جب میں اٹھا ہوں ہمیشہ میرے کپڑوں میں اور میرے جسم میں سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی. دیکھو اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا یہ قبول ہوا. ایک اور واقعہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا اور ہمیشہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتا تھا. اس کی والدہ نیک سالے تھی, ہمیشہ روکتی بھی تھی بیٹا کیا حرکت کرتا ہے, توبہ کر, ایسا مت کر. اور اس کی عادت تھی جو بھی گناہ کرتا ہے کاپی میں لکھ لیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ باہر نکلا, ایک عورت جس کے بچے فاقے کا اور بھوک کا شکار تھے اس کے پاس آئی. اب وہ عورت بھی اس کے بچے دو تین دن سے بھوکے تھے, اس کو باہر نکلنے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے, پڑوسن سے کپڑے لیے پہن کر کے نکلی. اس نے اس کو دیکھا تو بلا کر کے اپنے برے ارادے کا اظہار کیا. یہ سن کر وہ عورت رونے لگی کہ تو نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں تو سمجھتی تھی کہ تو میری مدد کرے گا, تو ایسی بات کرتا ہے, میں تو اس لیے نکلی ہوں میرے بچے بھوک میں مبتلا ہیں کہ کوئی مجھے مدد کرے. تو نے جب اس نے رو کر کے یہ بات کہی تو اس پر ایک اثر ہوا اور اس نے فوراً اس کو رقم دی اور خود بھی اس کے اوپر اپنے آج تک کی گناہوں کا اثر ہو اس نے توبہ کی. رات کو اور گھر پہلے آیا, والدہ سے اس کا تذکرہ کیا تو والدہ بھی بہت خوش ہوئی اور کہا تو کاپی میں اس کو لکھ لے. تو کہتا ہے کاپی میں جگہ نہیں رہی, کاپی بھر گئی ہے. تو کہا ہرشے پر لکھ دے. ہرشے پر لکھا. رات کو اسی ندامت اور توبہ کے ساتھ سویا. صبح کو جب اٹھا تو دیکھا کہ پوری کاپی ایک دم اوراق ایک دم صاف, کچھ لکھا سوائے اس واقعے کے. اور اس کے ساتھ ایک آیت لکھی ہوئی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں. تو دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی بڑی قدر و قیمت ہے اور اس زمانے میں اس کا خاص اہتمام کیا ہے. ہمارے اکابر کے یہاں تو بڑا اہتمام اپنی نگاہوں کی حفاظت کا, ہر چیز کی حفاظت کا. اس کے واقعات بھی بڑے تفصیلی ہیں. بہرحال مختصر انداز میں نے یہ چند واقعات بیان کیے ہیں اور مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پاکیزہ اوصاف اور پاکیزہ اخلاق اور عمدہ صفات کی تعلیم دیتے تھے ان میں سے یہ بھی ہے, پاک دامنی بھی. آج ضرورت ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لاویں. آج ہمارا معاشرہ جو ہے جن برائیوں کا اور خرابیوں کا شکار ہے اس میں ایک بڑی یہ جو ہے یہ کیا ہے فاحشہ یعنی بے حیائی کے کام بھی ہیں. کل امر ربی کیا ہے وہاں نہیں نہیں لا تقرب الفاحش ما ذرا منا وما بطن، ایک اور بھی ہے انا کہ میرے رب نے حرام کیا ان بے حیائی کے کاموں کو. جی انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے جو ہے بے حیائی کے کاموں کو حرام کرا دیا، چاہے وہ کھلے ہوئے یا چھپے ہوئے. آج ہمارا سماج کیا، اب تو برائی عام طور پر آ گئی، بعض جگہ جہاں کچھ تھوڑا بھرم قائم ہے تو وہاں لوگ ظاہری طور پر تو جو ہے وہ پاک دمانی کا جو ہے ڈھونگ رچاتے ہیں، اندرونی طور پر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ساری دنیا واقف ہوتی ہے تو بھی ہر ایک اس کا شکار ہوا کرتا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا کہ چاہے یہ برائی بے حیائی کا کام کھلا ہو یا چھپ کر کے کرے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. مولانا ابراہیم صاحب دعا فرما دیں گے ابھی.